8 साल से मुसलसल एक कोशिश सब अफराद से मिलकर की गई और जिसका माशाल्लाह एक बेहतर और मुअसर फ़ायदा हम सबको नज़र आ रहा है। ज़ेहनी तौर पर हम सब आमादा होते हैं कि माह मुबारक से जहां इबादात का इस्तेफादा करते हैं वहां कुछ सही अकायद की मालूमात और फिक्री मालूमात मिले ताकि ज़ेहनी तौर पर हमारी सही नश्व नुमा हो। इसी मुनासिबत से आप सब के तावुन से, आपकी मेहरबानियों से, आपके कदरदानी से, आपके तावुन से आने से हिम्मत अफजाई होती है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम ने लुत्फ किया कि खमसे तफ़ीम इस्लाम का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और आज पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं दानिश्वर मुअज़्ज़म इंजीनियर सैयद हुसैन मूसवी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने काफ़ी अरसे से एक हमारे साथ मेहरबानी करते रहे हैं और जब भी अर्ज करते हैं तो आते हैं और इस्तेफादा होता है और काफ़ी उनकी इसमें दिलचस्पी भी है कि हम ये दे रहे हैं मामले को, जबकि तबीयत भी उनकी कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, नासाज भी रहती है, उसके बावजूद भी उनकी इनायत रही है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपका भी वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप जहमत करके आ रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते ताकि वक्त के अंदर शुरू हो, फकत मेरी आपसे गुजारिश ये है कि टाइम पे आएँ ताकि टाइम के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हो पाए। और आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है मुकद्दर व नसीब, जिसके लिए मैं दानिश्वर मुअज़्ज़म सैयद इंजीनियर सैयद हुसैन मूसवी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने ख्यालात से और अपने गुफ्तगु से हमें मुस्तफीज फरमाएं। رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائه أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أما بعد। कुछ बरसों से आपकी खिदमत में हाजिरी होती है और बस आपके तवज्जुह से जो एक मेरी हैसियत है उसके मुताबिक जो मौजू होता है उसके हवाले से कुछ न कुछ बात होती है। मुझे अंदाज़ा ये है कि तकरीबन मेरा यह चौथा या पांचवा प्रोग्राम है ये जो मुसलसल माह मुबारक रमज़ान में आपके प्रोग्राम होते हैं। पिछले जितने मौजूआत थे उनका ज़्यादातर जो रुख होता था वो मजहबी दीनी और उसमें मानवियत और रूहानियत के हवाले से काफ़ी चीज़ें होती थी। आज का मौजू ज़्यादातर अकली और फलसफी है, इसलिए थोड़ी सी मेरे लिए भी मुश्किल होगी और थोड़ा सा आपको भी। पिछले जो अगर आपके जहन में मेरे हैं दर्स या उनवानात तो थोड़ा सा ज्यादा गौर करना पड़ेगा, इसलिए कि मौजू बहरहाल एक अकली मौजू है, खालिस अकली मौजू है और खालिस फलसफी मौजू है, लेकिन बहरहाल मैं उसको कोशिश करूंगा कि इस खालिस अकली और फलसफी मौजू से निकाल के दीनी और मजहबी सबसे पहले उसको बनाया जाए और उसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा समाजी इसमें जो है ना वो पहलू भी शामिल किया जाए और उसी के हवाले से ज़्यादा जो है वो बात की जाए, इसलिए कि हमारा जो ज़्यादातर इस मौजू से ताल्लुक़ है वो ज़्यादातर समाजी ताल्लुक़ है, फलसफी ताल्लुक़ इतना नहीं है हमारा, अकली और इल्मी ताल्लुक़ इतना नहीं है हमारा। ایک عام انسان کا اس موضوع سے تعلق جو ہے وہ ایک سماجی تعلق ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اس موضوع کو واضح کرتے ہیں کہ بات کیا ہے، تاکہ آگے جب بات ہو تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ذہن میں ہو کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. لکھا بھی ہوا ہے، آغا صاحب نے فرمایا مقدر، نصیب، اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ بھی آپ دیکھیں گے، قضا یا سندھی میں کہتے ہیں لکھیو، کاغذ، لوہے محفوظ، بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن بہرحال سب کا ایک جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال کی صورت میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ کیا خداوند عالم نے جب انسان کو بنایا تو اس سے پہلے اس کی ساری چیزیں لکھ دی، مقرر فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور انسان مجبور ہے اس پہ چلنے کے لیے جو کچھ خدا نے ایک مقرر کیا انسان کے لیے، اتنا رزق، اتنی عمر، یہ نیکی، یہ برائی، یہ بیماری، یہ صحت، جتنی چیزیں ہیں انسان کی زندگی سے وابستہ، یہ رشتہ، یہ ناطے، یہ سارے، یہ گھرانہ، اس گھرانے میں ولادت اور اس سے شادی، اور تمام انسان کے زندگی کی چیزیں وہ پہلے سے خداوند عالم نے طے کر دی. انسان کا اس میں ارادے کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان مجبور ہے اس پہ چلنے کے لیے اس زندگی میں. کیا اس طرح سے ہے؟ سوال یہ ہے اصل جو ہمارا موضوع کا ہے. اب اس کو ٹیکنیکل جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ٹیکنیکل بنانے سے پہلے میں تھوڑے سے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مجبور، اور یہ ہے عربی لفظ جبر سے، یعنی اس تقدیر کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے یا دیا جاتا ہے، یا نصیب کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں دیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ انسان مجبور ہے. مجبور کا مطلب جبر. جبر کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو جبر کہتے ہیں؟ کیا جبر کے مقابلے میں اور بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، جبر کے مقابلے میں کہتے ہیں اختیار. پھر سوال آ گیا، یہ اختیار کیا ہے؟ کیا اس بیچ میں ایک اور بھی چیز ہے؟ جی ہاں، یہ تین چار الفاظ ہیں. سب سے پہلے ان کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک جو ہے نا بنیاد پڑے گا، تاکہ آگے ہم جو ہے اس موضوع کو جو ہے بڑھا سکیں. دیکھیں، آپ زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، جب کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں پہلے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. مثلا یہ پروگرام کا آپ کو دعوت ملی، پہلے آپ نے سوچا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. تو اگر آپ سوچیں تو ایک تو پیٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ابھی کھایا ہے، ابھی روزہ افطار کیا ہے، تو ایک کھانے کے بعد بوجھ سا ہوتا ہے، تو حضرت پیٹ تو کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ. پھر جب تھوڑا سا عقل کی طرف اور جو ہے معنویت کی طرف انسان آیا تو اس نے چاہا کہ چلیں. اب دو دعوتوں کے درمیان آپ نے اختیار کیا کہ جی میں جا رہا ہوں. تو جہاں پہ ایک سے زیادہ راستے ہوں اور انسان کو اختیار ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کر کے اس کے اوپر چلے، تو اس کو کہتے ہیں اختیار. یہ جبر کیا ہے؟ جبر یہ ہے کہ جی انسان کے پاس یہ اختیار اس کا سلب کر لیں آپ. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی پریشان ہو گیا، جی یہ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت سے اس نے ارادہ کیا کہ میں چھلانگ لگاتا ہوں. اپنے ارادے سے اس نے چھلانگ لگا، یہ ہے اس کا اختیار. زندگی پر اس نے ترجیح دی، موت کو، خودکشی کو، اور چھلانگ لگا دی اپنے مرضی سے، یہ اختیار ہے. جبر کیا ہے؟ جبر یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھے، اس کے پاؤں بھی باندھے، پیچھے سے اس کو دھکا دے دے. اب اس کا ارادہ نہیں ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، یہ ہے جبر. یہ گر گیا انسان. جبر اس انسانی صورتحال کو کہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے عمل کرنے کے اور اثرات دکھانے کے جس میں ارادہ شامل نہ ہو.
جس میں جو دو راستے اور پھر ایک کوئی اختیار کرے، اختیار اور ارادہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جبر، اور کہتے ہیں یہ جی مجبور ہے. ایک بیچ میں ایک اور بھی ہے جس کو ہم کبھی کبھی عموماً اپنی عام زندگی میں اس کو بھی جبر یا مجبور کہتے ہیں، حالانکہ وہ جبر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو پیچھے نے کہا کہ جی پیچھے سے میں جو ہے وہ گولی مار دوں گا ورنہ تم چھلانگ لگا دو. اب یہ سوچتا ہے کہ جی اگر چھلانگ نہ لگائی تو موت یقینی ہے کہ گولی سے مر جاؤں گا، اگر چھلانگ لگائی تو ہو سکتا ہے بچ جاؤں. تو یہ اپنے ارادے کو اختیار کرتے ہوئے چھلانگ لگاتا ہے، حالانکہ چاہتا نہیں تھا چھلانگ لگانا. تو نہ چاہتے ہوئے اپنے ارادے سے جو انسان عمل کرتا ہے، یہ جبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اکراہ. لا اکراہ فی الدین آپ نے اگر سنا ہو، اکراہ، اکراہ جس سے لفظ جو ہے مکروہ بنا ہے، کہ جی چاہتا نہیں ہے انسان لیکن پھر بھی اپنے اختیار سے ہے، یہ جبر نہیں ہے، ہم اس کو جبر نہیں کریں گے. جبر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ارادہ بالکل ختم ہو جائے، اختیار بالکل سلب ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ جی دونوں ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے، پیچھے سے دھکا دے دیا، کوئی اس کے چاہت پہ نہیں ہے، اب کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، اب اس کو کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اس نے کہا کہ جی میں گولی مار دوں گا ورنہ چھلانگ لگا دو، تو انسان نے سوچا کہ اگر پیچھے مڑتا ہوں تو یقیناً موت ہے، آگے اگر چھلانگ لگاتا ہوں ہو سکتا ہے بچ جاؤں. تو دو راستوں میں سے ایک خود اس نے چنا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے چنا ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ اکراہ ہے. تو آپ نے دیکھا ایک ہے اختیار. اختیار کس کو کہتے ہیں؟ دو راستے ہوں، انسان اپنی مرضی سے ایک راستے کو چنے، اس کو کہتے ہیں اختیار. اختیار سلب کر لیں، ارادہ سلب کر لیں، یہ ہے جبر. جیسے سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، اپنے ارادے سے دیتا ہے، اختیار سے دیتا ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ روشنی نہ دے؟ کیا اس کے پاس دو راستے ہیں کہ روشنی دے یا نہ دے؟ اس نے اپنی مرضی سے اور ارادے سے روشنی دینا ہے اختیار کے؟ جی نہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے، یہ جبر ہے. آگ جلاتی ہے، یہ اس کا عمل ہے، یہ اس کا اثر ہے. کیا آگ جو جلاتی ہے ارادے سے جلاتی ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے جلاؤں یا نہ جلاؤں؟ پھر اس نے اختیار کیا ہو جلانے کا؟ جی نہیں. تو آگ جو جلاتی ہے اس کا جو فعل ہے یہ جبر ہے، اس کا، اس کے اوپر جبر ہے، یہ مجبور ہے، آگ جلانے میں مجبور ہے، سورج روشنی دینے میں مجبور ہے. اب سوال یہ ہے، جب آپ نے میرا خیال ہے کہ دو چار الفاظ اگر سمجھ لیے کہ جبر کیا ہے، جہاں پہ ارادہ ختم، جہاں پہ اختیار ختم، اختیار کیا ہے جہاں پہ دو راستے ہوں ان میں سے آپ کوئی ایک چن لے، تو یہ اختیار ہے. اب یہ جو مقدر اور نصیب جس طرح بھی ہے، بعد میں اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مقدر نصیب ہے کیا چیز، لیکن جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مقدر اور نصیب ہے تو پھر انسان مجبور ہے. انسان کے پاس ارادہ نہیں، انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. کیا اس طرح سے واقعی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ خود بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ انسان یہ جان لے کہ کیا میں مجبور ہوں یا نہیں ہوں، بہت آسان مسئلہ ہے. مشکل وہاں پہ پڑ جاتی ہے جہاں پہ الٹے سیدھے اعتراضات اور اشتباہات سامنے لائے جاتے ہیں، تو انسان چونکہ وہ ان سوالات کو حل نہیں کر سکتا تو پھنس جاتا ہے. ورنہ یہ مسئلہ خود مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت ہی آسان ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کہیں گے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، انسان کوئی مجبور نہیں ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا ہو کہ جبر کیا ہے اور اختیار کیا ہے، جبر کیا ہے؟ دو راستے کھلے ہوں، انسان اپنے مرضی سے اختیار سے ایک راستہ اختیار کرے تو وہ جو ہے اختیار ہے. جبر کیا ہے؟ ارادہ ہی ختم، ارادہ ختم، سلب جو ہے، اختیار ختم. جیسے سورج روشنی دیتا ہے، جیسے چاند روشنی دیتا ہے، جیسے چاند اپنے راستے پہ چلتا ہے، جیسے آگ جلاتی ہے، یہ جتنے اثرات ہیں وہ اپنے ارادے سے نہیں ہیں، یہ مجبور ہیں اپنے عمل انجام دینے میں، کیا انسان بھی اس طرح سے مجبور ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں بہت آسان مسئلہ ہے، سب سے پہلے مسئلے کو حل کریں، پھر جو ہے اعتراضات کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے ہاتھ یا مثلا جو جسم کا کوئی حصہ، تو وہ بغیر انسان کے چاہے اور ارادے سے ہلتا رہتا ہے، ایک راشا اس کے ہاتھ میں ہے. اب وہ خود بھی پہچانتا ہے کہ یہ جو میرا ہاتھ ہل رہا ہے یہ میرے ارادے سے نہیں ہے، یہ میرے اختیار سے نہیں ہے. بالکل واضح پتا چلتا ہے کہ جس کا ہاتھ، وہ خود بھی جانتا ہے اور جو سامنے والے ہیں ان کو بھی پتا پڑتا ہے کہ یہ اس کے اختیار سے اور اپنی مرضی سے یہ اس کا ہاتھ نہیں ہل رہا. اچھا، یہی آدمی جو ہے ابھی اٹھ کے جاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، پانی اٹھا گلاس اٹھاتا ہے، پیتا ہے. اب خود اس سے پوچھے کہ کیا یہ جو تمہارا ہاتھ ہل رہا ہے اس کے ہلنے میں اور یہ جو تم نے گلاس اٹھایا اور پانی پیا، ان دونوں کاموں میں تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ بالکل واضح ہے فرق، تو وہ جو کام ہے وہ جبر کے تحت ہے، اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، اس کا اختیار شامل نہیں ہے. لیکن یہ جو اس نے کام کیا ہے کہ اٹھا، گلاس اٹھایا، پانی پیا، یہ اس کو خود بھی پتا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے میرے ارادے اختیار سے نہیں ہو رہا، یہ جو ہاتھ ہل رہا ہے اور یہ جو میں نے خود پانی اٹھایا یہ میرے ارادے سے. اب اگر آپ اس مثال کو سمجھ لیں تو پھر آپ خود اپنے زندگی کو طے کریں کہ میں جو کام کرتا ہوں، اٹھتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، سوچتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، یا مثلا جو ہے میں جھوٹ بولتا ہوں، یا مثلا جو ہے وہ نیک کام کرتا ہوں یا برا کام کرتا ہوں، جو بھی ہے، جو بھی زندگی کا کام ہے، کیا یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ہاتھ کا راشا، یا میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں؟ بالکل واضح، ہر انسان جانتا ہے کہ یہ وہ ہاتھ کے راشے والا جبر کے تحت نہیں ہو رہا، یہ میرے اختیار کے تحت ہو رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے کہ میرے کام جو ہے وہ میرے اختیار کے تحت ہیں، یہ جبر کے تحت نہیں ہے، میں مجبور نہیں ہوں، میرا ارادہ سلب نہیں ہوا، میں اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہوں. کتنا آسان ہے. پھر انسان پھنس کیوں جاتا ہے؟ پھنستا اعتراضات کی وجہ سے، جو الٹے سیدھے اعتراضات ہوتے ہیں نا، اس میں پھنس جاتا ہے. اچھا دیکھیں، خود انسان کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، کبھی کسی سے جا کے مشورہ بھی کرتا ہے کہ جی میں ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. تو یہ جو دو جملے ہیں نا، کروں یا نہ کروں، یہ خود اختیار کی علامت نہیں ہے؟ یہ خود دلیل نہیں ہے کہ انسان آزاد ہے، مجبور نہیں ہے؟ اگر جبر ہوتا تو کروں یا نہ کروں کہاں سے آتا؟ یہ کروں یا نہ کروں یہ خود جو ہے وہ دلیل ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اختیار کے تحت کرتا ہے. پھر جب انسان نیک کام کرتا ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور چاہتا بھی ہے کہ مثلا کوئی مجھے شاباش دے. پھر جب برا کام کرتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ضرور پشیمانی ہوتی ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا. یہ جو اس کے اندر آیا نا کاش میں نہ کرتا، یہ خود علامت نہیں ہے کہ یہ اختیار سے کام کیا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ علامت کہ جو اختیار سے کام کیا تھا، کوئی جبر نہیں تھا. اگر جبر ہوتا تو پشیمانی نہیں ہوتی. پشیمان ہونا دلیل ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، اختیار سے کام کرتا ہے، اور جو اختیار سے اس نے کام کیا تھا وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا اب، اس لیے جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے. اچھا جی، ایک آدمی نے ایک کام کیا ہے، اچھا کام، سارے اس کو شاباش دیتے ہیں. شاباش کیوں دے رہے ہو؟ کہ جی اس نے یہ اچھا کام کیا ہے. اگر جبر کے تحت کیا ہوتا تو شاباش اس کو کیوں دے رہے ہو؟ جبر کے تحت کیے ہوئے کام کی شاباش نہیں ہوتی. سورج کو کبھی کسی نے شاباش دی کہ تو روشنی دے رہا ہے؟ آگ کو کسی نے شاباش دی کہ جی تو جو ہے وہ گرمی پہنچاتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ تو جبر ہے. تو شاباش دینا معاشرے میں خود علامت ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کام کرتا ہے. پھر کسی نے برا کام کیا، سارے اس کو جو ہے وہ سناتے ہیں اور اچھی خاصی سناتے ہیں. یہ اچھی خاصی کیوں سنا رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ سارے مل کے جو ہے اس کے کام کی مذمت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مذمت کرنا خود بتاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے کام کیا ہوا ہے، جبر سے کام نہیں کیا. اگر جبر سے کیا ہوتا تو مذمت بھی بیکار ہے اور شاباش دینا بھی سارا جو ہے وہ بیکار ہے. تو خود آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی فطرت کے ذریعے سے تھوڑی سی عقل استعمال کریں اور واضح ہو جاتا ہے کہ جی انسان جو کام زندگی میں کرتا ہے اس میں اگر کوئی جبر سے ہو جائے تو وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور جو اختیار سے وہ بھی انسان بالکل اپنی فطرت کے ذریعے سے واضح طور پر سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے اختیار سے نہیں تھا. مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو ہے نا وہ ہاتھ کی کوہنی جو ہے اگر کبھی کسی پہ لگ جائے تو جیسے کرنٹ لگتا ہے فوراً اٹھا لیتا ہے. یہ انسان اپنے ارادے سے نہیں کرتا، یہ ایک آٹومیٹک ری ایکشن ہے. تو سمجھتا ہے کہ یہ جو اٹھایا میں نے اپنے ارادے سے نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو تھپڑ مارا، کیا تھپڑ مارنے میں اور یہ کوہنی اٹھانے میں اس کو فرق نظر نہیں آتا؟ بالکل فرق نظر آتا ہے. سمجھتا ہے کہ وہ میں نے اختیار سے نہیں کیا تھا، یہ جو ہے کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں بالکل اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. تو انسان فطرتاً یہ جانتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے آزادانہ طور پر کرتا ہے، تبھی پشیمان ہوتا ہے، تبھی شاباش کا متمنی ہوتا ہے، تبھی یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں بیکار تھی، اور انسان اپنے فطری انداز میں سمجھتا ہے کہ اختیار ہے. اچھا جی، جب اتنا واضح مسئلہ ہے تو پھر انسان پریشان کہاں سے ہے؟ پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ جی انسان جبر ہے اور مجبور ہے؟ پھر الٹے سیدھے کچھ اعتراضات ہیں جو نہ سمجھنے والے لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی دین اور مذہب کے لحاظ سے کچھ قرآن مجید کی آیات، کچھ احادیث، کچھ فلسفی علمی مسائل، اور پھر پھنسا لیتے ہیں. جب آدمی جواب نہیں دے پاتا تو پھر سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں. حالانکہ اگر اعتراضات کوئی بھی نہ ہو اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جی تو یہ کام جو کر کے آئے اختیار سے یا جبر کے تحت، فوراً انسان بتائے گا جی میں نے اختیار سے کیا، اور خود بھی سمجھ لے گا کہ میں نے اختیار سے. اب تھوڑی سی اس کی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ کیسے انسان کے ذہن میں کیسے آتا ہے کہ انسان مجبور ہے. یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. یہ جبر اور اختیار کا بحث جو ہے یہ اسلام آنے کے بعد کا مسئلہ نہیں، یہ پرانا مسئلہ ہے. عرب میں بھی جبر کا مسئلہ تھا، اور یہ باہر سے نہیں آیا تھا، خود عرب کے اندر سے جو ہے وہ نکلا تھا. کیسے جبر کا عقیدہ کیسے آتا ہے انسان کو ذہن میں؟ سب سے پہلے ذرا غور فرمائیے، تھوڑا سا مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیوں انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں مجبور ہوں؟ کیسے اس کی ذہن میں آتا ہے جبکہ اختیار بالکل اس کا جو ہے وہ فطری ایک جو ہے احساس ہے؟ فطری احساس کے مقابلے میں انسان پریشان کیوں ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں مجبور ہوں؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہاں دیکھیے، عرب کا جو ماحول تھا، اگر تھوڑا سا آپ ذہن تصور کریں تو عرب کا ایک تو صحرا ہے پورا، جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی. دانا ڈالیں تو اگتا نہیں ہے، وہ جو ہے گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ پک جاتا ہے، کوئی بھی اس میں سے زراعت نہیں ہوتی. جتنی آپ محنت کر لیں زمین پہ نہیں ہوتا. بہت کم بارش ہوتی ہے، اور وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. عرب جو رہتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جی بارش کب ہو، جب ہوتی ہے ہوتی ہے، نہیں ہوتی نہیں ہوتی، کئی کئی برس نہیں ہوتی. پھر تو یہ جو عرب ہے جو صحرا میں رہتا ہے، وہ ایک طرح سے جو ہے نا اس یہ جو موسم کا اثر ہے اور زمین کا اثر ہے، اس کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت جتنی بھی کروں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اگر میں 10 گھنٹے ہل چلاؤں تو بھی کوئی نتیجہ نہیں، اس لیے دانا ڈالوں گا تو ہوگے گا تو ہے نہیں، پانی ہے نہیں، ٹھیک ہے. ایک طرف یہ موسم کا جو ہے نا وہ سختی، دوسری طرف سے دوسری جو خصوصیت ہے عرب کی وہ ہے قبیلے کا نظام. اب جو قبیلے کا سردار ہے اس کے اختیارات اگر آپ سن لیں تو آج کے کسی بہت بڑے بادشاہ جو ہے نا بش کے بھی اختیارات نہیں ہیں. اس دور کے قبیلے کا سردار اگر چاہتا تو اپنے قبیلے کے جس فرد کو چاہے بیچ دے، جس کو چاہے بیچ دے، غلام بنا کے کسی کو بھی دے سکتا ہے، جس کو چاہے قتل کر دے. اگر یہ قبیلے کا سردار نہ چاہے تو کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ اجازت نہ دے دے. جب رشتہ نہیں ہو سکتا، ناتا نہیں ہو سکتا، سارے اختیارات اس قبیلے کے سردار کے پاس ہیں. تو یہ سماجی جو سختی تھی اور یہ جو موسم کی سختی تھی، اس موسم کی سختی اور سماجی سختی کے نتیجے میں عرب کے ذہنوں میں یہ آیا کہ جی انسان عمل میں آزاد نہیں ہے، انسان مجبور ہے، نہ معاشرے میں کچھ کر سکتا ہے کیونکہ سردار بیٹھا ہوا ہے، نہ محنت کے نتیجے میں زمین اس کو کچھ دیتی ہے کیونکہ نہ بارش ہے نہ پانی. تو یہ دونوں جو سختیاں مل گئیں، ایک جو ہے قبیلے کی سختی، سردار کی سختی، ایک جو ہے موسم کی سختی، تو عرب کے پاس یہ جو ہے نا جبر کا عقیدہ آیا کہ جی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بارش ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، قبیلے کا سردار چاہے گا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو آزاد زندگی بسر کروں گا، نہیں ہوگا تو غلام بن جاؤں گا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یعنی آپ خود سمجھ لیں کہ ماحول کی سختی اور موسمیات کی سختی جو ہے اس نے ایک عرب کے ذہن میں یہ پیدا کیا کہ انسان جو ہے مجبور ہے اور اس کے ہاتھ میں اختیار میں کچھ نہیں ہے. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ علاقے جہاں پہ حالات سخت ہیں، تیسری دنیا ہماری غریب ممالک، وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ عقیدہ مقدر اور نصیب کا بہت ملے گا، جو مقدر میں تھا مل گیا، جو نصیب میں تھا مل گیا. لیکن جو خوشحال ممالک ہیں اگر وہاں پہ جا کے آپ سروے کریں تو وہاں پہ مقدر نصیب کو ماننے والے بہت کم ملیں گے. آپ چلے جائیں مغربی دنیا میں جہاں پہ جو ہے وہ انسان اگر 4 گھنٹے کام کرے تو اتنا اس کو ملے گا، 10 گھنٹے کام کرے تو اتنا ملے گا، 12 گھنٹے کام کرے تو اس کو ملے گا، تو وہ جبر پہ کیوں عقیدہ رکھے گا؟ وہ تو دیکھتا ہے کہ جس بھی میں محنت کرتا ہوں اس کا مجھے صلا ملتا ہے، 4 گھنٹے کام کرتا ہوں تو اتنا ملتا ہے، 8 گھنٹے کام کرتا ہوں تو اتنا ملتا ہے، 16 گھنٹے کام کرتا ہوں تو اتنا ملتا ہے، سادہ کام کرتا ہوں تو اتنا ملتا ہے، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کام کرتا ہوں تو اتنا ملتا ہے، تو جو میں کام کرتا ہوں جیسا کام کرتا ہوں ویسا مجھے ضلع ملتا ہے. تو نہ جبر ہے، نہ نصیب ہے، نہ جو ہے وہ یہ مقدر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جو میں کچھ کرتا ہوں اس کا نتیجہ مجھے ملتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جبر کا اور یہ مقدر کا اور نصیب کا زیادہ تر مسئلہ جو ہے نا ہماری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ خوشحال دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غریب دنیا کا مسئلہ ہے. غریب دنیا کا کیوں مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اگر محنت کرنا چاہے تو اس کا جو ہے وہ اجر نہیں ملتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تیسری دنیا پہ ایسے افراد مسلط ہیں سیاسی طور پر کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو یہاں سے جبر کا جو ہے نا عقیدہ وہ انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ آتا ہے. یہ جبر کا عقیدہ لے کے جو ہے انسان پھر آگے چلتا ہے، پھر پھنس جاتا ہے اور حل نہیں کر پاتا اس کو، پھر کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے. جبکہ انسان اگر اپنے عمل کو خود دیکھ لے تو بھی انسان سمجھ لے گا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے ارادے سے کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اپنے اختیار سے کرتا ہوں. اچھا جی، اب میرا خیال ہے تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی کہ آپ کی خدمت میں آ گیا، اب تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا معمولی سا علمی بناتے ہیں، اور جو اس حوالے سے ہمارے مذہبی دنیا میں نظریات ہیں اس سے تھوڑا سا آپ کو واقف کرتا ہوں. لیکن ایک دو صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے. تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال رش زیادہ ہو گیا، تو تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پیچھے والوں کو. ایک دو صلوات پڑھیں محمد والے. موضوع کے ابتدا میں میں نے عرض کیا تھا تھوڑا سا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ علمی ہے اور روحانی اور معنوی سے زیادہ تھوڑا سا عقلی مسئلہ ہے، تھوڑا سا آپ کو غور جو ہے زیادہ دینا پڑے گا اس مسئلے پہ. میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک عرض کیا ہے کہ انسان اپنے عمل میں اختیار رکھتا ہے یا اختیار نہیں رکھتا، تو آپ کو میں نے عرض کیا کہ جی آپ خود اپنے عمل کو دیکھ لیں، خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اختیار کے تحت کر رہے ہیں یا جبر کے تحت کر رہے ہیں. فطرتاً انسان کہتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں اور اس کے تحت. اچھا جی، اب اسلام کے اندر یہ جب مسئلہ آیا تو اسلام کا ریئیکشن کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ تو عرب کا مسئلہ تھا، پیچھے سے آ رہا تھا، قرآن نے اس کا ریئیکشن کیا دیا؟ کیا جبر کے اس عربوں کے عقیدوں کو قرآن مجید نے قبول کیا؟ کیا رسول اکرم نے قبول کیا یا اس کے رد میں، اس کے الٹ میں کچھ کہا ہے؟ تو ہمیں جو بنیادی طور پہ اگر غور و فکر کرنے کے بعد جو روایات ملتی ہیں، وہ سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جو قدر کو مانتا ہے وہ میری امت کے مجوسی انسان ہے. جو اس طرح سے قدر کو مانتا ہے اور جبر کو مانتا ہے اور اس طرح سے کہ مقدر کو مانتا ہے کہ انسان مجبور ہو گیا، بس اب اس کا اختیار ختم ہو گیا. مولا نے فرمایا رسول اکرم نے کہ یہ میری امت کے امت کا مجوس ہے. مجوس یہ مجوسی جو آگ پرست جو ہے اس کے. قرآن مجید نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے اس جبر کے نظریے کو قبول نہیں کیا. کہا کہ جی ہم نے انسان کو اپنے ارادے کا مالک بنایا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ہم نے ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کافر بنو، تمہاری مرضی ہے شاکر بنو. قرآن مجید نے باقاعدہ اور بھی جو ہے آیات آپ کی خدمت میں پھر پڑھتا ہوں، لیکن ابتدا میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں گفتگو ہو جائے. قرآن مجید نے قطعاً اس نظریے کو رد کیا، رسول اکرم نے قطعاً اس نظریے کو جو ہے نا وہ رد کیا. بعد وفات رسول جو ہے وہ ہوا یہ کہ اس نظریے کو کچھ حکومتوں نے، خاص طور پر بنی امیہ کی حکومتوں نے دیکھا کہ جی یہ نظریہ جو ہے ہمارے فائدے میں. کیسے فائدے میں ہے؟ کہ جی انسان مجبور ہے، جب انسان مجبور ہے تو جو نیکی کرتا ہے اس میں بھی مجبور ہے، جو برائی کرتا ہے اس میں بھی انسان مجبور ہے. انسان کچھ نہیں کرتا، سارا اللہ کرواتا ہے. اب جو پہلے عرب تھا اسلام سے پہلے، پہلے سمجھتا کہ موسم مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ جو ہے وہ قبیلے کا غلام سردار مجھے مجبور کر رہا ہے. اب اسلام آ گیا تو تھوڑا سا فرق ہو گیا، کیا کہ اللہ مجبور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب بنی امیہ کی حکومت جو کہ ایک ظالم حکومت تھی، اس کے لیے یہ نظریہ اور فکر جو عربوں کا تھا پرانا جو ہے وہ اس کے فائدے میں ہوا. فائدے میں کیسے ہوا؟ کہ ظاہر ہے کہ یہ تسلط اور تلوار کے ذریعے سے آئے ہیں، جبر کے ذریعے سے آئے ہیں، قتل کے ذریعے سے آئے ہیں، حقوق پامال کرنے کے ذریعے سے آئے ہیں، سارے اس کے ذریعے سے آئے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ بیت المال جمع کر لیا ہے، خود جو ہے محل و محلات بنا لیے ہیں، اور عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ مشکل کی زندگی بسر کر رہا ہے. اب انہوں نے نظریہ دینا، وہ جو پرانا عربوں کا تھا، وہ واپس جو ہے نا وہ اسلام میں لانا شروع کیا. کیا کہ جی اگر تم غریب ہو تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر ہم امیر ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر تم مشکل میں ہو تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر ہم راحت میں ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر ہم تخت پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر تم قید اور جیل خانے میں ہو تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اس لیے تمہیں اپنے مقدر پہ راضی رہنا چاہیے، ہمیں اپنے مقدر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں مقدر خدا نے تقسیم کر دیے ہیں. یہ جو نظریہ جو عربوں کا تھا اور اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا، انہوں نے پھر واپس اس کو لائے اور باقاعدہ مذہب بنے، مکتب بنے، جنہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن کی آیات ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جمع کر کے، وہ الٹ پھیر کر کے، ان کے معنی ایک سے دوسری جو ہے وہ بدل کے، اور پھر کیا ہے لوگوں کو پھنسا دیا. پھر اس میں لوگ اتنے پھنس گئے کہ نکلنا مشکل ہو، بہت مشکل نکلنا اس میں سے ہو گیا. کس طرح سے مشکل ہو گیا؟ مشکل اس طرح سے ہو گیا کہ جی انسان کے لیے یہ کہا جانے لگا کہ جی اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ جی یہ کام ہم کرتے ہیں تو تم مشرک ہو. کیوں مشرک ہو؟ بھائی طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، آپ کی ہے، اللہ کی ہے تو پھر سارا اللہ کرواتا ہے. تمہارے پاس تو نہ طاقت نہ قدرت تو جس کے پاس ہے پھر وہی کرواتا ہے، پھر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہیں پہ جسے میں نے کہا نا کہ اصل بات واضح ہے، آپ چھوڑ دیں اعتراضات کو، صرف اپنے عمل کو دیکھ لیں تو آپ بالکل واضح طور پر اپنا خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی میں اپنے اختیار سے کام کرتا ہوں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی میں مجبور ہوں. میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ اگر ہلتا ہے مثلا جو ہے وہ راشے کی وجہ سے تو وہ عمل اور ہے، میں خود اٹھ کے جو ہے وہ کام کرتا ہوں وہ عمل، بالکل فرق ہے دونوں میں، وہ بے اختیاری ہے یہ اختیار والا ہے. لیکن جب اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر انسان پھنس جاتا ہے. تو اعتراضات بھی عرض کروں گا، پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ جی دیکھیں جی پھر انسان کیسے پھنستا ہے. تھوڑی سی بنیادیں آپ کی خدمت میں بنا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم آخری نتیجے تک پہنچ پائیں. اچھا جی، یہ شروع ہوا اور پھر اسلام کے پاس کب آیا؟ اسلام کے پاس رسول اکرم کے دور میں نہیں آیا، اس کے بعد آیا جب حکومتوں نے اس نظریے کو یہ دیکھا کہ یہ نظریہ ہمارے فائدے میں ہے، اختیار کا نظریہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا. اب چلتے چلتے جو ہے مسلمانوں کے پاس تین نظریے آ گئے. ایک کو کہتے ہیں جبر، ایک کو کہتے ہیں اختیار، ایک کو کہتے ہیں تفویض. یہ نیا نام ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اختیار کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، اختیار کا نظریہ رسول اللہ کا نظریہ ہے، اختیار کا نظریہ اہل بیت کا نظریہ ہے، اور بنیادی طور پہ دین کا نظریہ ہے. کیوں؟ اس لیے آپ خود سمجھیں، اگر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر نبی کس کے لیے آ رہا ہے؟ نبی آ کے کہتا ہے یہ کرو، بھائی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی کہتا ہے یہ مت کرو، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بھائی حلال حرام اس کو بتاؤ جس کے پاس اختیار ہو، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حلال ہونا یہ حرام ہونا، یہ نبی کا آنا اور کہنا کہ جی یہ نیکی ہے یہ برائی ہے یہ کرو یہ مت کرو، اور اگر انسان جرم کرے تو اس کو سزا دینا، اور اگر کوئی جو ہے نیک کام کرے تو قرآن کا اس کو شاباش دینا، یہ سب بتاتا ہے کہ جی انسان اپنے عمل میں آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے. قرآن کا آنا بتاتا ہے کہ اختیار رکھتا ہے انسان. کیوں؟ اس لیے وہ قرآن کے آگے کہتا ہے یہ مت کرو، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. بھائی نہ طاقت نہ قدرت تو جس کے پاس ہے پھر وہی کرواتا ہے، پھر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہیں پہ جسے میں نے کہا نا کہ اصل بات واضح ہے، آپ چھوڑ دیں اعتراضات کو، صرف اپنے عمل کو دیکھ لیں تو آپ بالکل واضح طور پر اپنا خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی میں اپنے اختیار سے کام کرتا ہوں، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی میں مجبور ہوں. میں خود سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ اگر ہلتا ہے مثلا جو ہے وہ راشے کی وجہ سے تو وہ عمل اور ہے، میں خود اٹھ کے جو ہے وہ کام کرتا ہوں وہ عمل، بالکل فرق ہے دونوں میں، وہ بے اختیاری ہے یہ اختیار والا ہے. لیکن جب اعتراضات ہوتے ہیں تو پھر انسان پھنس جاتا ہے. تو اعتراضات بھی عرض کروں گا، پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ جی دیکھیں جی پھر انسان کیسے پھنستا ہے. تھوڑی سی بنیادیں آپ کی خدمت میں بنا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم آخری نتیجے تک پہنچ پائیں. اچھا جی، یہ شروع ہوا اور پھر اسلام کے پاس کب آیا؟ اسلام کے پاس رسول اکرم کے دور میں نہیں آیا، اس کے بعد آیا جب حکومتوں نے اس نظریے کو یہ دیکھا کہ یہ نظریہ ہمارے فائدے میں ہے، اختیار کا نظریہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا. اب چلتے چلتے جو ہے مسلمانوں کے پاس تین نظریے آ گئے. ایک کو کہتے ہیں جبر، ایک کو کہتے ہیں اختیار، ایک کو کہتے ہیں تفویض. یہ نیا نام ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اختیار کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، اختیار کا نظریہ رسول اللہ کا نظریہ ہے، اختیار کا نظریہ اہل بیت کا نظریہ ہے، اور بنیادی طور پہ دین کا نظریہ ہے. کیوں؟ اس لیے آپ خود سمجھیں، اگر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر نبی کس کے لیے آ رہا ہے؟ نبی آگے کہتا ہے یہ کرو، بھائی میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی کہتا ہے یہ مت کرو، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بھائی حلال حرام اس کو بتاؤ جس کے پاس اختیار ہو، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حلال ہونا یہ حرام ہونا، یہ نبی کا آنا اور کہنا کہ جی یہ نہیں کی ہے یہ برائی ہے یہ کرو یہ مت کرو، اور اگر انسان جرم کرے تو اس کو سزا دینا، اور اگر کوئی جو ہے نیک کام کرے تو قرآن کا اس کو شاباش دینا، یہ سب بتاتا ہے کہ جی انسان اپنے عمل میں آزاد ہے، اختیار رکھتا ہے. قرآن کا آنا بتاتا ہے کہ اختیار رکھتا ہے انسان. کیوں؟ اس لیے وہ قرآن کے آگے کہتا ہے یہ مت کرو، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، بھائی میں تو مجبور ہوں. تو قرآن نہ آتا اگر انسان مجبور ہوتا. کیا سورج کی طرف کوئی نبی گیا ہے؟ کیا آگ کی طرف کوئی شریعت گئی ہے؟ کیا جانوروں کی طرف کوئی رسول گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جس کے پاس اختیار نہ ہو اس کو حلال و حرام کا نہیں بتایا جاتا. حلال ہونا حرام ہونا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، نصیحت کرنا اور پھر ڈرانا کہ اگر نیکی کرو گے تو مثلا جو ہے بشارت ہے کہ جنت میں جاؤ گے، اگر برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ خود کہنا بتا رہا ہے کہ جی انسان اختیار رکھتا ہے. یہ بشارت یہ نظر ساری چیزیں دین بنیاد ہے اس چیز کا کہ جی انسان اختیار رکھتا ہے. اگر اختیار نہ ہوتا تو دین کا کوئی وجود نہ ہوتا. تو قرآن نے کہا اختیار، نبی نے کہا اختیار، اہل بیت نے کہا اختیار، ایک نظریہ بیچ میں سے آیا یہ جسے میں نے کہا کہ جی کیسے آیا آپ کو معلوم اب ہو گیا ہوگا کہ جی اسلام میں کیسے آیا کہاں سے آیا. انہوں نے کہا کہ جی انسان مجبور ہے. کیسے مجبور ہے؟ کہا کہ جی ساری کائنات مجبور ہے خدا کے مقابلے میں. بھئی سورج روشنی دیتا؟ کہتے نہیں سورج روشنی نہیں دیتا. اگر آپ یہ کہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے تو آپ مشرک ہیں. آپ مسلمانوں کے عقائد پڑھ کے تو دیکھیں عجیب عجیب عقائد ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ سورج روشنی دیتا ہے تو آپ مشرک ہیں. پھر بھئی کیا کہیں؟ کہتے کہ جی یہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، بس اللہ نے بنا دیا، ایک طرف سے سورج نکالتا ہے دوسری طرف سے خود خدا روشنی دیتا ہے، وہ دنیا میں بھیج کے اور مجھے جو ہے وہ گناہوں کی دنیا میں دھکیل کے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ خبردار گناہ نہ کرنا. اس طرح کے شعر بھی بن گئے. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اخلاقی حدود پامال کرتے ہو، کیونکہ یہ عقیدہ اگر آپ واقعی اس کے اسی الفاظ کے ساتھ اور جو ہے معنی کے ساتھ مان لیں تو پھر جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کہ لوگ جو ہے اخلاقی حدود پھلانگتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ جی ہم جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ہم تھوڑی بولتے ہیں، یہ تو اللہ بولتا ہے. اب تک ہم جو برائی کرتے ہیں زنا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہم تو کچھ کرنے والے ہیں. یہ جو شراب پیتے نوز بلا ہم نہیں پیتے، یہ بھی پلاتا ہے کوئی. یہاں تک یہ جو ہے نا وہ پہنچ گئے. ایک عقیدہ اس طرف سے اس حد کو پھلان گیا، ایک دوسرا عقیدہ جو ہے تفویض کا آیا. تفویض کا عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے، وہ بالکل اس کا ریئیکشن ہے. کیونکہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ جی اس طرح سے انسان کو پیش کیا جا رہا ہے اور خدا کی اتنی توہین کی جا رہی ہے کہ جی سارے برے کام خدا کرتا ہے، پھر تو کوئی خدا نہ ہوا، پھر تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب سے بری مخلوق جو ہے وہ خدا ہو گئے. پھر اس کا ریئیکشن ہوا، اور ریئیکشن بھی اپنے حدود جو ہے وہ دوسری طرف سے پھیلان گیا. انہوں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی انسان بالکل با اختیار ہے، اور جس قوت اور توانائی سے انسان کام کرتا ہے وہ قوت اور توانائی بھی انسان کی اپنی ہے، خدا نے نہیں دی، خدا سے بھی آزاد ہو گیا. خدا سے بالکل آزاد ہو گیا. ایک وہ انتہا، ایک یہ انتہا. کیوں اس انتہا اور اس انتہا کو کیوں آدمی جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس رہبری اور لیڈری میں معصوم نہ ہو، اگر انسان کی قیادت معصوم نہ کرے تو پھر ان عقلی مسائل میں اور خالص عقلی مسائل میں اور پھر سوچ اور سمجھ کے مسائل میں اور دینی اور مذہبی مسائل میں پھر یہ ہوگا کہ یا تو انسان جو ہے اس حد کو پار کر جائے گا یا اس حد کو پار کر جائے گا. اس شاہراہ صراط مستقیم پر وہی ہوگا جس کے پاس نعمت عصمت ہو. اگر عصمت مذہب کے پاس نہ ہو تو پھر وہ مذہب صراط مستقیم پر باقی نہیں رہے. یہ تاریخ نے دیکھا دونوں نظریات وہی ادھر بھی اور ادھر بھی نظریات. میرا خیال ہے اب تھوڑا سا آپ کے ذہن میں آیا کہ جی کیسے مسلمانوں کے پاس آیا پھر کس حد تک جو ہے یہ گڑبڑ کر کے جو ہے وہ ادھر اور جو ہے وہ ادھر چلا گیا. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مقدر کو اگر اس طرح سے مان لے جس طرح سے عام لوگ کہتے ہیں کیا اثر ہو گیا انسان کے پاس؟ مان لے نہیں مانتا نہیں مانتا کیا ہے اس کیا پر نہیں بہت بہت بڑا فرق فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, جو کچھ کرنا ہے خدا نے کرنا ہے, تو پھر کیا ہے انسان بیکار ہو جاتا ہے, کام کاج سارے چھوڑ دیتا ہے, خدا پہ رکھ کے اور جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کہ جب کرنا ہی اس نے ہے تو پھر میں کیا کروں. پھر یہ مجموعی طور پر قوم پیچھے رہ جاتی ہے, پھر یہ امت ہمیشہ محنت اور مشقت نہیں کرتی, کوشش اور جد و جہد اس کی زندگی میں نہیں آتی اور وہ پیچھے رہ جاتی ہے. آج کل مغرب مسلمانوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ جی تمہارے پیچھے رہنے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے مقدر اور نصیب کا نظریہ ہے, اور مسلمان مقدر اور خدا کو اس طرح سے ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے اگر خدا نے عروج پہ پہنچایا تو بھی خدا پہنچائے گا, اگر زوال پہ پہنچایا تو بھی خدا پہنچائے گا. تو جب خدا کی مرضی ہوگی مسلمان قوم کو عروج پہنچانے کی تو پہنچا دے گا, ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے. تو یہ جو مقدر کا نظریہ ہے یا اس طرح سے سوچ ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتی, اثر انداز ہوتی ہے. اچھا یہ اس طرف ہوتی اس طرف بھی ہوتی, یہ انسان کے اپنے ذہن پہ کہ کس طرح سے وہ سوچتا ہے. بہت سے لوگ ایسے جو ابتدائی اسلام کی جنگوں میں وہ مقدر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے میدان میں آئے اور انہوں نے جہاد کیا, کیا تھوڑا سا غور فرمائیے گا, وہ سوچ یہ ہے کہ جی اگر اس جہاد میں مجھے مرنا ہے تو پھر تو مروں گا ہی مروں گا, اگر نہیں مرنا تو پھر تو نہیں مروں گا, پھر ڈرنا کس بات کا, چلو جا کے کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے مروں. تو یہی مقدر والا نظریہ کبھی تو انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ جی اگر اس جو ہے جنگ میں مرنا ہے تو پھر تو ہر حالت میں مرنا ہے, اگر بچنا ہے تو پھر تو ہر حالت میں بچنا ہے, اس لیے میرا آنا جانا اور لڑنا وہ کوئی مرنے اور بچنے میں کردار ادا نہیں کرتا, اس لیے جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے مال غنیمت میں سے بھی حصہ جو ہے وہ مل جائے گا. تو کبھی کبھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے, کبھی کبھی انسان کو یہ نظریہ اور سوچ جو ہے آگے بھی بڑھا دیتی ہے. اب ہر انسان کے اس پہ ہے, اگر سست مزاج ہے تو پھر کہے گا جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, ذرا تھوڑا سا تیز مزاج ہوا تو پھر جو ہے کرتا ہے کہ جی اگر مرنا تو ویسے ہی ہے, جب مرنا ہی ہے تو پھر جا کے کچھ نہ کچھ دو چار مار کے مرو. یہ انسان کی پھر جو ہے وہ اپنی اس جو ہے ذرا مزاج پہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ ادھر جائے یا جو ہے وہ ادھر جائے. اچھا جی میرا خیال ہے کسی حد تک آپ جو ہے بات کو اب ہضم کرنے اور سمجھنے کے اس جو ہے وہ حیثیت اور اس تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اس لیے کہ بنیادیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی, کچھ تاریخی کچھ جو ہے سماجی کچھ جو ہے وہ دینی اور جو ہے وہ مذہب. اب آتے ہیں اس کی جو ہے وہ اعتراضات کے پہلو کے حوالے سے کہ پھنساتے کیسے ہیں لوگ, کیونکہ اگر وہ پھنسنے سے نکل جائے تو پھر آزاد ہے, پھر کوئی اس کو پریشانی نہیں. پھنساتے کیسے ہیں؟ پھنساتے اس طرح سے کچھ آیات لے آتے ہیں, اور وہ آیات بیان کر دیکھیں یہ آیت تو یہ کہتے ہیں. مثلا بہت سی آیتیں اس طرح کی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو اللہ چاہے عزت دے, جس کو اللہ چاہے ذلیل کرے. اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, پالنے والے تو ہی ملک کا مالک ہے, جس کو چاہے ملک دے دے, جس سے چاہے لے لے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے عذاب دے دے. يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, جس کو چاہے بے حساب جو ہے. يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, جس کو چاہے ہدایت کرے, جس کو چاہے گمراہ کرے. پھنس گئے نا, پھنستے ہی یہیں پہ کہ جب اعتراضات آتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں, ورنہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل واضح ہے. جب آپ یہاں پہ چل کے آئے, خدا نخواستہ یہاں پہ ایسے تو کوئی بات نہیں ہوگی, ہدایت ہی لے کے جائیں گے نا. اپنی مرضی سے ہدایت لینے آئے یا پکڑ کے کوئی لایا ہے ملک؟ اپنی مرضی سے آئے. آپ کو پتا ہے, آپ خود اپنے عمل جو ہے اس کو بالکل آزادانہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اختیار کے ساتھ آئے ہیں, لیکن جب یہ اس طرح کی آیتیں لے کے آئے نا تو پھر پھنس جاتے ہیں. تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کوئی پتا ہلتا ہے تو اس کا علم بھی ہمیں ہے, جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اذن سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. عزت بھی اسی کی, ذلت بھی اسی, مغفرت بھی, رزق بھی, ہدایت بھی, پھر رہ کیا جاتا ہے؟ پھر تو کچھ نہیں رہتا. نہیں, اصل میں بات کچھ اور ہے. قرآن مجید کی یہ ساری آیات کچھ اور بیان کر رہی ہیں, اس کو غلط جو ہے وہ موضوع میں لے کے آ رہے ہیں. اس کا موضوع ہی کچھ اور ہے, ہمارا موضوع ہی کچھ اور ہے. ہمارا موضوع جو ہے اس کے لیے آیات بالکل واضح ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ آزاد ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا, ہم نے ہدایت کر دیا, شکر گزار بنو کافر بنو, مرضی تمہاری کافر بنو شاکر بنو, تمہاری مرضی, سارا تمہارے اختیار میں جو ہے. قرآن مجید نے مذمت کی ہے لوگوں کی اس لیے کہ وہ برا کام کرتے ہیں, تعریف کی ہے اس لیے کہ اچھا کام کرتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح ہے. ابھی آیات میں ایک دو آپ کی خدمت میں مزید پڑھوں گا, لیکن تھوڑا سا یہ آیات پھر کیا کہہ رہی ہیں, یہ آیات کچھ اور کہہ رہی ہیں, اس کو سمجھ لیں تو یہ بات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی. پھر ساری شاید یہ موضوع جو ہے وہ واضح ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی موضوع واضح ہو جائے گا. وہ کیا؟ وہ موضوع یہ واضح ہو جائے گا جو آج کل جو ہے بہت سارے اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مان لیا تو یہ بھی شرک ہے. یا اللہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یا رسول اللہ کہا تو یہ بھی شرک ہے. یہ موضوع بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. بات کیا ہے؟ بات ہے توحید افعالی کی. توحید افعالی کیا ہے؟ افعال آپ کو معلوم ہے, فعل. ٹھیک ہے جی, اللہ کا فعل اور مخلوق کا فعل, کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اللہ کے فعل میں اللہ بھی کام کرتا ہے, مخلوق کی بھی کام کرتی, کیا کوئی فرق ہے؟ جی ہاں ہے. کیا فرق ہے؟ اصل بات یہ ہے, اگر نا اس کو سمجھ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ موضوع حل ہو جائے گا, بہت سارے اور موضوع حل ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے ہاں شرک 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 کی بات, یہ ساری اسی میں پوشیدہ ہے, اگر اس موضوع کو اگر آپ سمجھ لیں. اللہ بھی کام کرتا ہے, اللہ بھی مشکل کشا ہے, رسول اللہ بھی مشکل کشا ہے, یا رسول اللہ بھی, یا اللہ بھی, یہ تو شرک ہو گیا بھائی. جو کام اللہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں وہ رسول اللہ بھی کرتا ہے, جو رسول اللہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ بھی کہ وہ بھی مشکل کشا ہے, یہ بھی مشکل کشا ہے, یہ تو آپس میں مل گئے, یہ تو شرک ہے. نہیں, فرق ہے. اللہ کے کام میں اور مخلوق کے کام میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کام کرتا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے کرتا ہے, اور مخلوق جو کام کرتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتی ہے. یہ فرق. اگر اس فرق کو آپ سامنے رکھیں تو پھر سارے آپ کے مسائل جو اس طرح کے حل ہو جائیں گے. اللہ جب کام کرتا ہے تو کسی اور کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کام نہیں کرتا, وہ اپنی ہی طاقت اور قدرت سے کام کرتا ہے، باقی تمام مخلوقات جو کچھ کام کرتی ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کام کرتی ہیں. میں بہت سی جو ہے وہ آیات نہیں پڑھنا چاہتا، بہت مشہور آیت ہے، آپ مجلسوں میں سنتے ہوں گے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. ذرا غور فرمائیں، وما رمیت، یہ تیر آپ نے نہیں مارا، اذ رمیت جب آپ نے مارا. ترجمہ تو سنیں آپ، کیا؟ یہ تیر آپ نے نہیں مارا، اذ رمیت جب آپ نے مارا. مارا تو پھر نہیں مارا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تضاد ہے آپس میں. میں کہوں آپ کو جب آپ آئے، آپ نہیں آئے، آئے تو آئے یا نہ آئے، ایک ہی بات ہوگی، یا آئے یا نہ آئے. یہ عجیب نہیں ہے؟ ہاں عجیب ہے. اس کو اس قرآن کی زبان کو سمجھیں. اگر یہ قرآن کی زبان اور لینگویج آپ کے سمجھ میں آ گئی، قرآن مجید کی بہت ساری جو ہے نا آیات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ جو نبی ہے، یہ جو تیر مار رہا ہے، یا یہ جو سپاہی ہے، یہ جو تیر مار رہا ہے، اس کا وجود کہاں سے ہے؟ کیا اس کا اپنا وجود ہے یا خدا نے وجود دیا؟ اس کو خدا نے وجود دیا. یہ جس طاقت سے تیر مار رہا ہے، یہ اس کی اپنی ہے یا خدا نے دی ہے؟ یہ خدا نے اس کو جو ہے طاقت دی ہے. تو وجود جو تیر مار رہا ہے وہ بھی خدا نے دیا، جس طاقت سے مار رہا ہے وہ بھی خدا نے دیا. یہ جو اختیار انسان کو دیا کہ تیر ماروں یا نہ ماروں، یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ بھی اللہ نے دیا. تو ساری چیزیں جس سے یہ کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ملکیت خدا کی ہیں. چونکہ ملکیت خدا کی ہیں تو خدا کہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے. ولیکن اللہ حرمہ، یہ میں نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اے مصطفیٰ، تیرا وجود بھی میں نے دیا، تجھ کو یہ طاقت بھی میں نے دی، اور تجھ کو یہ ارادہ اور اختیار کے تیر مارو یا نہ مارو، یہ بھی میں نے دیا. اس لیے کہ ساری چیزیں یہ جس سے تو تیر مار رہا ہے، یہ میری ملکیت میں ہیں، اس لیے تو نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے نہیں مارا، اس رمیت جب تو نے مارا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ تو نے بھی مارا ہے، میں نے بھی مارا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ جی بغیر دوسرے کی مدد اور طاقت لیے ہوئے اپنی طاقت اور توانائی سے اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مخلوق خدا کی دی ہوئی طاقت اور توانائی سے کام کرتے ہیں. مخلوق جو ہے خدا کی دی ہوئی طاقت اور توانائی سے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنا کام کہتا ہے. کیوں اپنا کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو مخلوق ہے، اس کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی ملکیت ہیں. تو ایک ہی کام ہے تیر مارنے کا، وہ نبی کی طرف بھی منسوب ہے، خدا کی طرف بھی منسوب ہے. کام ایک ہے تیر مارنے کا، نبی نے بھی مارا اذ رمیت، اور اللہ نے بھی مارا ولکن اللہ رمى. اب کیا فرق کرو گے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جو نبی مار رہا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مار رہا ہے، اور چونکہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے اللہ نے یہ کام اور فعل انجام دیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو کہتی ہیں کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو کہتی ہیں کہ جی رزق دینا اور نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو کہتی ہیں کہ جی ہدایت اور بغیر ہدایت، یہ جو ہے ذلت گمراہی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ جتنے وسائل ہیں عزت کے، ذلت کے، گمراہی کے، ہدایت کے، سارے ملکیت خدا کے ہیں، سارے ملکیت خدا کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عزت اور ذلت کے کوئی جو ہے وہ وسائل نہیں ہے. نہیں، وسائل ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وما یضل به الا الفاسقون، کہ ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے سوائے اس کے جو فاسق خود ہو جائے. تو سبب ہے، اس کے بعد خدا جو ہے گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جتنی ہدایت کی راہیں ہیں سب ملکیت خدا کی، جو گمراہ کرنے کی راہیں ہیں وہ بھی ملکیت خدا کی ہیں. ملکیت کیسے خدا کی ہے؟ گمراہ کرنے کی راہیں گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان. شیطان کس نے خلق کیا؟ خدا نے، شیطان کو یہ اجازت کس نے دی ہے گمراہ کرنے کی؟ یہ بھی خدا نے. شیطان کو طاقت کس نے دی ہے؟ یہ بھی خدا نے. تو سارے نیکی اور برائی کی راہیں جو بھی کچھ ہے ملکیت خدا کی ہے. جب ملکیت خدا کی ہے تو خدا کہتا ہے کہ جی عزت ذلت یہ سارے میرے کام ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. یہ خدا اپنا جو ہے وہ حیثیت بتانا چاہتا ہے کہ جی کائنات میں صرف ایک میں ہوں جو اپنی طاقت اور قدرت سے فعل انجام دیتا ہوں، باقی جتنی مخلوق ہے میری دی ہوئی طاقت سے فعل انجام دیتی ہے، نیک کام کرے یا برا کرے لیکن میری دی ہوئی طاقت سے انجام دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی ایک دفعہ صلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا جی، ایک تو یہ آیات اس طرح کی آپ جتنی بھی ہیں یہ ساری یہ بتاتی ہیں کہ جی اچھائی برائی سب کے جتنے اسباب ہیں وہ ساری خدا کی ملکیت ہیں، کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور سوال ہے، اعتراض اس میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی کیا خدا کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ ہاں جی یہ تو ہے، اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ خدا کو معلوم نہیں تھا. جب خدا کو معلوم تھا کیا میں اس کے خلاف کر سکتا ہوں؟ اس کے خلاف نہیں کرتے، کر سکتے، پھر تو میں مجبور ہو گیا. مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، صبح کے سو گیا، کیا پوچھتا ہے اللہ کے علم میں تھا کہ میں آج کی نماز صبح کی نہیں پڑھوں گا؟ ہاں جی علم میں تھا. کیا اس کے خلاف میں کر سکتا تھا؟ نہیں، پھر تو میں مجبور ہو گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی جو ہے نا جبر اور اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے. دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر اعتراضات آپ ایک طرف رکھ دیں تو خود مسئلہ بہت آسان ہے، لیکن جب اعتراضات ادھر ادھر سے آتے ہیں تو پھر جو ہے گڑبڑ پھیلاتے ہیں. یہ فلسفی اور عقلی اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا وہ اعتراضات آتے ہیں. یہ اچھا جی، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی بہت آسان ہے، اس کا حل بھی بہت آسان ہے. وہ یہ کہ جی علم کسی بھی دوسرے کو مجبور نہیں کرتا. پہلے سے علم ہونا یہ مجبور نہیں کرتا کہ اگلا جو ہے وہ عمل کرے. مثلا ایک استاد ہے اور وہ سال اس نے پڑھایا بچوں کو اور جو ہے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ دو فیل ہو جائیں گے اور یہ باقی پاس ہو جائیں گے. اگر وہ دو فیل ہو جائیں تو کیا یہ استاد کے بتانے کی وجہ سے فیل ہوئے؟ چونکہ اللہ کے علم میں، یہ استاد کے علم میں تھا. آج کل جو ہے وہ کورٹس ہمارے ملک جو ہے نا وہ ذرا ایکٹیو ہو گئی ہیں، تو ایسا شاگرد جا کے جو ہے نا چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ کیس پیش کر دے کہ جی استاد نے پہلے کہہ دیا تھا میں فیل ہو جاؤں گا، اس کو کیسے پتا پڑا؟ اس کو کیسے پہلے پتا پڑ گیا میں فیل ہوا ہوں؟ تو اس لیے فیل ہوا ہوں کہ استاد کے علم میں پہلے تھا. کہہ جا سکتا ہے کورٹ میں؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ استاد نے اپنے معلومات کی بنیاد پہ بتایا کہ یہ پڑھتا ہے نہیں. جب بھی پوچھتا ہوں اس کو ایک بھی سوال نہیں آتا، جب ایک بھی سوال نہیں آتا تو یہ تو فیل ہو جائے گا. اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ استاد نے کہا کہ فیل ہو جائے گا. اگر فیل ہو گیا تو یہ استاد کے علم کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. آج کل یہ موسمیات والے جو ہے نا پہلے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے کل بارش ہوگی. ٹیلی ویژن میں خبریں سنتے ہوئے ایک جو کمار یہ جو بناتے ہیں مثلا جو ہے برتن مٹی سے، اس نے سنا کہ جی کل بارش ہوگی. اس نے کہا ہاں، یہ کوئی اللہ ہے غیب کا عالم ہے ان کو؟ غیب کا عالم تو صرف اللہ کو ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ ٹی وی والوں کو کیا پتا ہے کل بارش ہوگی؟ یہ سارا جو ہے ایسے ہے. اس نے کیا کیا کہ برتن سارے بنا کے باہر جو ہے نا دھوپ میں رکھ دیے، تھوڑی دیر کے بعد آئی بارش، سارے اس کے پانی میں جو ہے بہ گئے. اب یہ جا کے کہے کہ چونکہ ٹی وی نے بتایا تھا کہ بارش ہوگی تو میرے برتنوں کے ٹوٹنے کے ذمہ دار ٹیلی ویژن والے ہیں. چونکہ پہلے پتا تھا ان کو, جب پہلے پتا تھا تو اس کا مطلب ذمہ دار میرے برتنوں کے ٹوٹنے والے وہ ہیں. جی نہیں, یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے. ٹی وی والوں نے دیکھا اور موسمیات والوں نے دیکھا کہ جی یہ بادل جو بن رہے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھ کے انہوں نے پیش گوئی کی کہ جی وہ بادل اٹھا کے تھوڑے لائے ہیں, ان کے اختیار میں تھوڑی سے بادل, وہ تو انہوں نے حالات دیکھے, علل و اسباب دیکھے, اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. تو بادل لانے والے ٹیلی ویژن والے نہیں ہیں, نہ موسمیات کھاتے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ والے ہیں, وہ تو کسی اپنے جو ہے علل و اسباب سے بنے تھے اور آ گئے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ٹیلی ویژن والوں کو پہلے سے پتا تھا اس لیے میں مجبور ہوں اور جو توڑا ہے وہ ٹیلی ویژن والوں نے توڑا ہے, میں نے تھوڑا توڑا, نہیں, یہ اپنی وجہ سے ٹوٹا ہے. تو اسی طرح سے اگر خدا کو معلوم تھا پہلے سے کہ انسان یہ کام کرے گا, تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان یہ کام کرے گا, لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کام کرے گا. اللہ کو ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے اس طرح سے کام کرے گا کہ میں اس کو مجبور کروں گا, اس کا ارادہ سلب کر لوں گا اور پھر یہ کام کرے گا. نہیں, اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اپنے ارادے سے کام کرے گا, اس لیے جبر یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں آتا, مجبور نہیں ہے انسان. اللہ کا علم, اللہ کے علم میں پہلے آنا یہ انسان کو مجبور نہیں کرتا. اب آخری بات جو ہے بتا کے آپ کو خود جو ہے وہ اعتراضات کے حوالے سے کرتا ہوں, اس سے پہلے ایک دو احادیث جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اختیار والی بھی پڑھ دیتا ہوں. لیکن ایک بات آخر میں, وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو کام کرتا ہے نا, اس کی حقیقت دیکھیں. اس کی حقیقت یہ ہے, بہت سے علل و اسباب ملتے ہیں تو ایک کام ہوتا ہے. مثلا آپ چل کے آئے یہاں پہ, اسی کو دیکھ لیں, اگر چلنے کی طاقت و قدرت نہ ہوتی تو بھی نہیں آتے, اگر وقت نہ ہوا ہوتا تو بھی نہیں آتے, راستہ بند ہوتا تو بھی نہیں آتے, آپ کو ایمرجنسی کوئی خدا نہ خواستہ اور ہو جاتی پھر بھی نہیں آتے. اور اگر خدا نے آپ کو یہ اختیار نہ دیا ہوتا کہ جی آپ کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں, تو بھی آپ نہیں آتے. تو کتنے علتیں اور اسباب مل کے ایک جو ہے وہ عمل ہوتا ہے. اس میں اللہ کی مشیت بھی ہے. کیا مشیت ہے اللہ کی؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تو جائے یا نہ جائے. اگر خدا نے یہ اختیار چھین لیا ہوتا, اور کسی بھی وقت اللہ چھین سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا ہے تو اب اللہ جو ہے ریٹائر ہو گیا ہے, اب انسان جو ہے وہ خود مختار ہو گیا اور خدا کی قدرت سے باہر ہو گیا. جی نہیں, انسان سے خدا جب بھی چاہے یہ اختیار سلب کر سکتا ہے. تو جب تک خدا کی یہ مشیت کا کیا مطلب ہے؟ جب تک یہ مشیت ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کام کرے, یہ مشیت بھی ہو اور پھر کیا ہے, بہت سے اور علل اسباب بھی ہو, تب انسان جا کے کام کرتا ہے. اگر اس میں سے ایک کم ہو جائے تو کام نہیں ہوتا. مثلا اگر انسان کا اپنا ارادہ بدل جائے تو بھی کام نہیں ہوگا, اگر راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ جائے پھر بھی کام نہیں ہوگا, اگر خدا انسان سے یہ ارادہ سلب کر لے تو بھی کام نہیں ہوگا. تو ایک کام ہونے کے بہت سے علل و اسباب ہوتے ہیں, ان علل و اسباب میں ایک خود انسان کا ارادہ بھی شامل ہے, ایک خدا کا مجبوری طور پر مشیت بھی شامل ہے. اب اگر خدا یہ کہے کہ جی میری مشیت اگر نہ ہوتی تو یہ کام نہ کرتا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے. میری مشیت نہ ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں نے اگر اس کو اختیار نہ دیا ہوتا کام کا تو بھی یہ کام نہیں کرتا. تو اس کو سمجھ لیں, جب خدا کہتا ہے کہ میری مشیت, تو میری مشیت کا مطلب نہیں ہے کہ جبر ہے اس کے اندر. یہ آخری بات جو ہے اس حوالے سے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کرے. تو مشیت خدا کی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ بنیادوں پہ ہوتی ہے، علتوں پہ ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ خامخا ہم سمجھتے ہیں، ہم چونکہ جو ہے نا وہ اس ماحول کے، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اسی طرح کا کوئی بادشاہ ہے جس کو اپنی مرضی کا مالک بادشاہ ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کبھی موڈ اچھا ہے، اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو کسی نے اگر جا کے جو ہے وہ سلام نہیں بھی کیا تو انعام دے دیتا ہے، اور اگر جو ہے موڈ اس کا خراب ہے کسی نے جا کے سلام کیا تو بھی جیل میں ڈال دیتا ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی مرضی. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے کہ جی بغیر سبب کے کسی کو جنت میں بھیج دے، بغیر سبب کے کسی کو جہنم میں بھیج دے. ہم خدا کو بھی اسی طرح کا بادشاہ سمجھتے ہیں. خدا اس طرح کا بادشاہ نہیں ہے. خدا جو ہے وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر عمل حکمت کی بنیاد پہ. اگر خدا کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے تو بھی حکمت کی بنیاد پہ، کسی کو جنت بھیجتا ہے تو بھی حکمت کی بنیاد پہ، عزت دیتا ہے تو بھی حکمت کی بنیاد پہ، ذلیل کرتا ہے تو بھی، اگر گمراہ کرتا ہے تو بھی سبب کی بنیاد پہ، اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بھی سبب کی بنیاد پر. اسباب پہ قائم ہے، خامخواہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے جو ہے بادشاہ ٹائپ کا جو ہے اس جو ہے وہ خدا کو سمجھ لیا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کے ذہن میں بہت سارے اور چیزیں سنی سنائی معاشرے کے بہت سارے جو ہے نا وہ ہوں گے، ان سب کو اگر آپ ایک طرف رکھ کے صرف اپنے آپ کو خود جو ہے وہ جج کرنے کی کوشش کریں. شروع میں میں نے مثال دی تھی، پھر دوہراتا ہوں، شاید بہت سارے لوگ بعد میں آئے. میں نے کہا کہ جی دو عمل ہیں، ایک جبر کے تحت، ایک اختیار کے تحت. جبر کے تحت مثلا کسی کو جو ہے فالج ہو گیا ہے تو ہاتھ ہلتا رہتا ہے، یہ اس کے ارادے سے نہیں، یہ ہے جبر، جہاں پہ ارادہ نہ ہو بغیر ارادے کے کام ہو. اور یہی انسان اٹھ کے پانی پیتا ہے، یہ اختیار کے تحت، یہ جبر کے تحت، یہ اختیار کے، بالکل واضح. اب آپ سمجھیں کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا روزہ کھاتے ہیں، جو بھی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے جس طرح سے ہاتھ ہلتا ہے، جبر کے تحت یا اپنے ارادے کے تحت آپ کرتے ہیں؟ خود آپ اپنے جج بن جائیے. بالکل واضح طور پہ آپ سمجھ لیں گے کہ جب میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اپنے ارادے سے کرتا ہوں. پھنستا آدمی وہاں پہ جہاں پہ خامہ خواہ کے ادھر ادھر کے اعتراضات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو پھر انسان وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کی بالکل واضح طور پہ جو ہے نا وہ کہا کہ جی انسان اختیار رکھتا ہے. قرآن مجید نے کہیں پہ جبر کی کوئی بات نہیں، کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جی انسان کا اختیار ہم نے سلب کر لیا ہے، جیسے جانور اور سورج جو ہے اس مثلا روشنی دیتا ہے، اس طرح سے انسان کام کرتا ہے، کہیں پہ نہیں. اس لیے قرآن مجید نے اور اللہ نے انسان کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ دونوں باتیں کہنا بیکار ہے. یہ دونوں باتیں کہنا بتا رہا ہے کہ جی انسان کو جو ہے اختیار ہے. ایک تو اور بھی مثلا آیات ہیں میرے پاس ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں، میں آخر میں وہ تبرک کے طور پہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مطلب قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. قرآن کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. اس کا مطلب اپنی حالت بدلے اپنا فعل ہے اس کا قوم کا. جب اپنی حالت ایک بدلے گا، ایک درجہ آگے ہوگا، تو خدا اس کو برکت دے کے ایک اور درجہ آگے کرے گا. لیکن تم کرو تو پھر میں کروں. اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم آزاد ہے، اختیار رکھتی ہے، ورنہ خدا کیوں کہتا ہے کہ پہلے تم آگے بڑھو تو پھر میں آگے بڑھوں. مطلب یہ جو ہے وہ آیت ہے کہ جی وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ ہیں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کا مطلب لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کام کرتے ہیں، ورنہ جو خدا نہیں کہتا. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ جو ہے وہ سورہ کہف کی آیت، ایک تذکرہ ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ اب مرضی ہے اس کی چاہے کفر کرے چاہے ایمان لے آئے، اس کا مطلب اختیار ہے انسان کو. یہ آیت جو ہے وہ سورہ روم کی ہے، اور کہا گیا کہ جی زہر الفساد فی البحر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، کس وجہ سے؟ جو لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، جو لوگوں نے کرتوت کیے ہیں، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا بھی فساد زدہ ہو گئی ہے، زمین بھی فساد زدہ ہو گئی ہے، اور کیا ہے، سمندر میں بھی فساد برپا ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب لوگ کام کرتے ہیں برے کام، لوگوں کی طرف جو ہے خدا منسوب کر رہا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ روئی زمین پر فساد اور جو ہے خشکی اور تری میں فساد. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، اللہ کہتا ہے جو چاہتا ہے کہ آخرت کا فصل حاصل کرے، اللہ اس کو آخرت کا فصل دیتا ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا، جو دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دنیا میں ہی مل جائے، تو اللہ اس کو پھر دنیا میں ہی، جو تم چاہو گے وہ ہم کریں گے، جو تم چاہو گے وہ ہم کریں گے. دنیا کے لیے کوشش کرو گے تو دنیا دیں گے، آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو آخرت دیں گے. تمہارے کوششوں پہ ہے، تمہارے جد و جہد پہ ہے اس کا دار و مدار کہ تمہیں دنیا ملتی ہے یا جو ہے وہ آخرت ملتی ہے. بہرحال یہ دو چار آیتیں آپ خود جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آیتیں بتا رہی ہیں، اور وہ ساری آیتیں یعملون، یہ کام کرتے ہیں، تعملون تم کرتے ہو، تم کرتے ہو یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کام کرتے ہیں، سارے کام اللہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرا خیال بات ہو گئی، لیکن ایک بات بہرحال شاید بات لمبی تو بہرحال ہو رہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ جی بنی امیہ نے اس نظریے کو پھیلایا، لیکن اس کو پھیلانے میں ہم بھی تھوڑے سے ہیں. کیوں؟ ہر آدمی، اس میں کوئی دین مذہب کا وہ نہیں ہے، ہر آدمی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آدمی نا غلط کام کرتا ہے تو پھر جرت نہیں رکھتا کہ غلط کرنے کام کرنے کے بعد مان لے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مانتا نہیں ہے. یہ جرات بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، غلط کام کیا اس کے بعد سمجھ میں بھی آ گیا کہ غلط کام کیا، نہیں مانتا. اب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جی معاشرے میں اگر کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس پہ ڈالتے ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہو، جو جواب نہ دے پاتا ہو، جو جواب نہ دے پاتا ہو، جی اس نے کیا ہے. مثلاً جو گاؤں میں کسی وڈیرے نے کیا ہوگا، سب سے غریب مسکین جو ہے نا کہے گا اس نے چوری کی ہے، کرواتا خود ہے. پھر ایک بیچارے ایسے غریب مسکین کے نام جو ہے وہ ڈال دے گا جو بیچارہ جواب بھی نہیں دے پاتا. ٹھیک ہے، یہ ہماری نفسیات ہے، سب کی نفسیات ہے، اکثر ہماری نفسیات یہ ہے، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے پھر کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اوروں میں سے سب سے مسکین اور غریب بیچارہ اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتا. باقی تو اگر معاشرے میں کسی غریب کو بھی، وہ بھی پھر چھپ چھپ کے، اور نہیں تو اپنی بیوی کو ہی بتائے گا کہ میں نے نہیں کیا کام. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کام کیوں کیا، یہ تو اللہ نے کیا، بس اللہ مقدر میں لکھا ہوا تھا، میں کیا کروں، اللہ جواب نہیں دیتا نہیں دیتا، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سارے کام اسی پہ لادتے جاؤ. لیکن یہ سمجھ لو، اللہ یہاں پہ جواب نہیں دیتا لیکن کہیں پہ دے گا ضرور. ایسا نہ سمجھ لیں کہ اللہ جواب دیتا ہی نہیں ہے، دے گا لیکن کسی اور موقع کے لیے اس نے اٹھا کے رکھا ہے. ہم خدا پہ لادتے جائیں لادتے جائیں لادتے جائیں، اللہ کہتا ہے کہ بھاگ کے کہاں جاؤ گے، بھاگو کہاں بھاگ بھاگ میں کہاں جاؤ گے؟ آخر میرے پاس واپس آنا ہے، جب میرے پاس آؤ گے تو پھر پوچھوں گا کہ میں نے کیا تھا یا تو نے کیا تھا. یہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو عمومی طور پر پھیلتا بھی ہے کہ ہم نصیب اور مقدر پہ کیوں ڈالتے ہیں. ڈالتے اس لیے ہیں کہ ہم غلط کام کرتے ہیں اور پھر ذمہ داری لینا کی جرت جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو پھر ہم خدا پہ ڈال دیتے ہیں. خدا ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ جو نظریہ ہے جس کا اسلام سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی، بالکل واضح طور پہ اس کو بیان کیا، رسول اکرم نے اس کی مذمت کی، اہل بیت نے اس کی مذمت کی، اس کو حکومتیں لائیں اور جو ہے وہ ایک جہالتیں لائیں اور ابھی تک ہمارے پاس چل رہا ہے. ہمیں بالکل جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ خود اپنی فطرت کو جو ہے نا وہ اندر میں جان کے سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو کام کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، جبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آغا صاحب نے یہ اچھے درس کا سلسلہ رکھا ہے، اس کو جاری اور ساری رکھے، ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اگر کوئی اس حوالے سے سوالوں میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات اور وہ چیزیں ہوں گی، تو اگر کچھ ہو تو آپ مختصر وقت میں اس کا جواب کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. کسی بھی آدر کو کوئی سوال ہوگا اس لیے کر سکتے.
السلام علیکم. آپ کے درس سے یہ جو آپ نے پوائنٹ دی آیت کے وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ابھی اسی سلسلے میں جو ہمارے ہاں اہل سنت برادران ہیں ان کے ہاں ایمان مفصل ہے جس میں ہے والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. اب اہل بیت کے اسکول آف تھاٹ میں یہ کیا ہے؟ آیا یہ اسی آیت کو جو ہے نا وہ سیکنڈ کرتی ہے، یا ہم یہ جو نہیں پڑھتے یعنی والقدر خیری و شرعی من اللہ تعالی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اسی پہ ذرا روشنی ڈالیے. شکریہ.
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ شر اور خیر خدا کی طرف سے سب اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے اشعری حضرات کا. اس کے مد مقابل جو معتزلی ہیں، جو ماتوریدی ہیں اور دوسرے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے. اشعری جو عقیدہ ہے وہ اس کو مانتا ہے، تو سارے اہل سنت بھی اس کو نہیں مانتے. ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے نا وہ اس کو مانتے ہیں جس میں دو جملے ہیں. ایک جملہ ہے بیدک الخیر، پالنے والے تیرے ہاتھ میں نیکی ہے، یا ہے بید الخیر کہ خدا کے پاس نیکی ہی نیکی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا کے پاس نیکی ہی نیکی ہے، اور اگر وہاں سے کچھ آیا تو وہ نیکی ہی آئے گی، وہ اچھائی ہی آئے گی، وہ بھلائی ہی آئے گی. اس لیے کہ خدا کے پاس کوئی برائی نہیں ہے، خدا کے پاس اچھائی ہی اچھائی ہے. اس لیے کہ خدا کے پاس سے جو آیا وہ اچھائی اور جو ہے بھلائی ہوگی. خدا کے پاس برائی ہے ہی نہیں، تو ہمارے پاس خدا کی طرف سے کوئی برائی نہیں آتی. پھر برائی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ برائی انسان کے اپنے پاس سے ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں آتی. اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو خدا اس کی مذمت کرتا ہے. اگر خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ تو پھر عجیب جو ہے ڈرامہ ہو گیا کہ خدا کی طرف سے خدا دے کے پھر جو ہے مذمت کرتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کیوں ہے. یہ تو وہی قصہ ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر اس ڈپارٹمنٹ سے کچھ واپس تھا ہوں تو مثلاً یہ مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ شہرت ہے. دو پولیس والے کسی کو پکڑتے ہیں، اس کی جیب میں پڑیا ڈالتے ہیں، پھر نکال کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس جو ہے ہیروئن کہاں سے آ گئی، چلو خود ہی ڈالی، اور خود پکڑ کے کہتے ہیں کہ جی چلو. اگر برائی خدا کی طرف سے ہے تو خود جو ہے برائی بھیج کے پھر کہتے ہیں یہ کیوں کیا، آؤ جہنم میں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی حکمت اور عدل کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیدک الخیر بیدہ الخیر، خدا کے پاس اچھائی اچھائی ہے، خیر ہی خیر ہے. کوئی قرآن مجید کی ایسی آیت نہیں ہے جس میں ہو کہ جی خدا کے پاس شر ہے. جب خدا کے پاس شر ہے ہی نہیں تو وہاں سے جو کچھ آئے گا وہ اچھائی اور بھلائی ہوگی.
بر محمد وال محمد صلی اللہ
علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا یہ انسان مسائل کلی میں مختار ہے یا بعض میں مختار ہے اور بعض میں مجبور ہے؟ اگر مسائل کلی میں انسان مختار ہے تو ہمارے پاس ایسے کافی روایات ہیں جن میں رزق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے یعنی رزق کے بارے میں جو ہوتے ہیں وہ خدا کے ہی ہاتھ میں ہیں. کیا تمام مسائل میں انسان مختار ہے یا بعض میں مختار ہے اور بعض میں مجبور ہے؟ باواد بلند تر سلام.
میرا خیال ہے اس بات کی طرف واپس لوٹے جو میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا جتنے معاملات ہیں ان سب کے علل و اسباب ملکیت خدا کے ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ہماری ملکیت میں ہو، تمام چیزیں اس کی ملکیت میں. لیکن انسان اپنے عمل میں آزاد ہے اور وہ جو ہے وہ جو عمل کرنا چاہے اس میں اختیار رکھتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں جو رزلٹ وہ سمجھتا ہے وہ اس کو ملے. ہو سکتا ہے جو انسان کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو وہ رزلٹ ملے، ہو سکتا ہے وہ رزلٹ اس کو نہ ملے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کے اس پہ نہیں. مثلا اگر ایک رزق محدود ہے، بس اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو زندگی میں 10 من جو ہے وہ گندم ملے گی بس، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی، اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کرتے؟ ختم ایک اللہ نے کر دیے، شروع سے اس نے جو ہے تقسیم کر دی، اب دعا مت مانگو. دعا پھر فضول ہو جاتی ہے ساری. کہ جب انسان مانگتا ہے پالنے والے میرے رزق میں اضافہ فرما، اضافہ فرما کیا مطلب؟ وہ تو مقدر میں طے ہو گیا، وہ تو مقدر میں طے ہو گیا. ٹھیک ہے جی، پھر آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا خود دلیل ہے کہ جی خدا سے مانگو گے تو خدا ریٹائر نہیں ہو گیا ایک دفعہ طے کر کے. خدا اختیار رکھتا ہے، اگر تم مانگو گے اور اس کو راضی کرو گے تو جو پہلے مقرر تھا اسے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عمر ہے انسان کی، اسی طرح سے باقی ساری چیزیں ہیں کہ جی خدا جو ہے، خدا سے مانگو، خدا جو ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے. اس میں پوری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں.
یعنی ایسا ہوا کہ کبھی کبھی انسان مختار بھی ہے؟
نہیں، کبھی کبھی نہیں ہے. جو انسان کے کام ہیں، جو انسان کے کام ہیں اس تمام میں خدا نے انسان کو مختار بنایا ہے. جی ٹھیک ہے جی، لیکن کام میں مختار ہے، نتیجے میں مختار نہیں ہے. نتیجہ بہت سے علل و اسباب پہ، اس پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. مثلا ایک شاگرد پہ بہت اچھا پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے تو محنت کی، لیکن امتحان والے دن بیمار پڑ گیا، اب کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا، ایبسنٹ ہو جائے گا. اس نے تو پوری محنت کی نا، لیکن ایک سبب جو ہے جو اس کے بس میں نہیں تھا، وہ بیماری وہ آ گئی اور جو ہے فیل ہو گیا. تو رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا انسان کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں عمل ہوتا ہے. اور ہماری بحث یہ ہے کہ جی کیا یہ عمل کرنے میں انسان اختیار رکھتا ہے یا مجبور ہے؟
ماشاء اللہ، بار بلند تر سلام.
کسی اور برادر کو کوسچن؟
ایک سوال یہ ہے ضرور کہ لوح محفوظ، آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر لیں. وہ اضافہ کیا ہے؟ اضافہ یہ ہے کہ صرف لوح محفوظ نہیں ہے، ایک اور بھی لوح ہے، اس کو کہتے ہیں لوح محو.
کسی برادر کو کوسچن؟
ٹھیک ہے، ایک دفعہ ذرا سن لیں. یہ سوال ہے، یہ دو ملک ہیں، ایک لوح محفوظ ایک لوح محو. محفوظ جس کی حفاظت کی جائے، محو جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، محو کیا جا سکتا ہے. یہ خدا کے دو فرشتے ہیں جن کے پاس خدا کا علم ہے.
ٹھیک ہے جی. لوح محفوظ کے پاس خدا کا وہ علم ہے جس کو خدا بدلتا نہیں ہے, لوح محو کے پاس اللہ کا وہ علم ہے جس کو خدا پھر بدلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب لوح محفوظ کے پاس کیا ہے کہ انسان نے مرنا ہے, یہ چینج نہیں ہوگا کہ جی کوئی ایسا انسان ہو جس نے مرنا ہی نہیں ہے, نہیں مرنا ہے. اب اس کی زندگی 50 سال ہے, 30 سال ہے, 80 سال ہے, 90 سال ہے, یہ لوح محفوظ کے پاس نہیں ہے, یہ لوح محو کے پاس ہے. ہو سکتا ہے انسان کچھ ایسے اعمال انجام دے کہ اس سے پہلے جو طبی عمر اس کی 50 سال تھی اس کے عمل کی وجہ سے وہ گھٹ کے 30 سال ہو جائے.
کیا
ہو سکتا ہے کوئی ایسے اعمال انجام دے کہ خدا کے حکم سے پھر اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہو جائے.
سبحان اللہ.
کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یہ لوح محو کے پاس ہے. جو لوح محفوظ کے پاس ہے وہ یہ کہ جی انسان نے مرنا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں مرے گا. رسول اللہ بھی اس دنیا سے جائیں گے, حضرت عیسیٰ, یہ تو ہے کہ جی انسان کو اولاد ہوگی, انسان یعنی اولاد ہوگی. اب اس کو ایک ہوگا, دو ہوں گے, تین ہوں گے, چار ہوں گے, وہ تبدیل ہو سکتے ہیں, وہ انسان کے اپنے اعمال پہ اور خدا پھر اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے. 10 من جو ہے وہ گندم ملے گی بس, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے جی. اگر زیادہ نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کرتے, ختم ایک اللہ نے کر دیے, شروع سے اس نے جو ہے تقسیم کر دی, اب دعا مت مانگو. دعا پھر فضول ہو جاتی ہے ساری, کہ جب انسان مانگتا ہے پالنے والے میرے رزق میں اضافہ فرما, اضافہ فرما کیا مطلب, وہ تو مقدر میں طے ہو گیا, وہ تو مقدر میں طے ہو گیا, ٹھیک ہے جی. پھر آپ دعا کیوں مانگتے ہیں, دعا خود دلیل ہے کہ جی خدا سے مانگو گے تو خدا ریٹائر نہیں ہو گیا ایک دفعہ طے کر کے, خدا اختیار رکھتا ہے, اگر تم مانگو گے اور اس کو راضی کرو گے تو جو پہلے مقرر تھا اسے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے عمر ہے انسان کی, اسی طرح سے باقی ساری چیزیں ہیں کہ جی خدا جو ہے, خدا سے مانگو, خدا جو ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے, زیادہ بھی کر سکتا ہے, اس میں پوری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں.
یعنی ایسا ہوا کہ کبھی کبھی انسان مختار بھی ہے؟
نہیں, کبھی کبھی نہیں ہے. جو انسان کے کام ہیں, جو انسان کے کام ہیں اس تمام میں خدا نے انسان کو مختار بنایا ہے.
جی
ٹھیک ہے جی. لیکن کام میں مختار ہے, نتیجے میں مختار نہیں ہے. نتیجہ بہت سے علل و اسباب پہ ہے, اس پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. مثلا ایک شاگرد پہ بہت اچھا پڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے تو محنت کی, لیکن امتحان والے دن بیمار پڑ گیا, اب کیا ہوگا, فیل ہو جائے گا, ایبسنٹ ہو جائے گا. اس نے تو پوری محنت کی نا, لیکن ایک سبب جو ہے جو اس کے بس میں نہیں تھا, وہ بیماری وہ آ گئی اور جو ہے فیل ہو گیا. تو ریزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, انسان کے ہاتھ میں, انسان کے ہاتھ میں عمل ہوتا ہے. اور ہماری بحث یہ ہے کہ جی کیا یہ عمل کرنے میں انسان اختیار رکھتا ہے یا مجبور ہے.
ماشاء اللہ, بال بلند تر سلایا
کسی اور برادر کو کوسچن.
ایک سوال یہ ہے ضرور کہ لوح محفوظ, آپ اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر لیں. وہ اضافہ کیا ہے؟ اضافہ یہ ہے کہ صرف لوح محفوظ نہیں ہے, ایک اور بھی لوح ہے, اس کو کہتے ہیں لوح محو.
کسی برادر کا کوسچن,
ٹھیک ہے, ایک دفعہ ذرا سن لیں. یہ سوال ہے, یہ دو ملک ہیں, ایک لوح محفوظ, ایک لوح محو. محفوظ جس کی حفاظت کی جائے, محو جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, محو کیا جا سکتا ہے. یہ خدا کے دو فرشتے ہیں جن کے پاس خدا کا علم ہے, ٹھیک ہے جی. لوح محفوظ کے پاس خدا کا وہ علم ہے جس کو خدا بدلتا نہیں ہے, لوح محو کے پاس اللہ کا وہ علم ہے جس کو خدا پھر بدلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب لوح محفوظ کے پاس کیا ہے کہ انسان نے مرنا ہے, یہ چینج نہیں ہوگا کہ جی کوئی ایسا انسان ہو جس نے مرنا ہی نہیں ہے, نہیں مرنا ہے. اب اس کی زندگی 50 سال ہے, 30 سال ہے, 80 سال ہے, 90 سال ہے,
یہ لوح محفوظ کے پاس نہیں ہے، یہ لوح محو کے پاس ہے. ہو سکتا ہے انسان کچھ ایسے اعمال انجام دے کہ اس سے پہلے جو طبیعی عمر اس کی 50 سال تھی، اس کے عمل کی وجہ سے وہ گھٹ کے 30 سال ہو جائے.
کیا
ہو سکتا ہے کوئی ایسے اعمال انجام دے کہ خدا کے حکم سے پھر اس کی عمر جو ہے وہ 80 سال ہو جائے.
سبحان اللہ.
کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ لوح محو کے پاس ہے. جو لوح محفوظ کے پاس ہے وہ یہ کہ جی انسان نے مرنا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مرے گا. رسول اللہ بھی اس دنیا سے جائیں گے، حضرت عیسیٰ. یہ تو ہے کہ جی انسان کو اولاد ہوگی، انسان یعنی اولاد ہوگی. اب اس کو ایک ہوگا، دو ہوں گی، تین ہوں گے، چار ہوں گے، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. وہ انسان کے اپنے اعمال پہ اور خدا پھر اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے. اولاد ہونا یہ تو مقدر میں ہے، یعنی انسان ہوگا تو اس کی اولاد ہوگی. اب ایک ہو، دو ہو، چار ہو یا نہ ہو، وہ پھر جو ہے وہ اس میں آتے ہیں جو لوح محو ہے، اور وہ علل و اسباب کی بنیاد پہ تبدیل ہو سکتی.
قبلہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، لو جرت الارزاق للالباب بالعقول لم تعش البهائم والحمقى. اگر رزق جاری ہو عقل اور تدبر پر، سوچ بچار پر، تو جانور اور بیوقوف بھوک نہیں مر سکتے. اس فرمان سے کیا تقدیر اور مقدر کا فیصلہ ثابت نہیں ہوتا؟
نہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رزق عقل سے نہیں ملتا، محنت سے ملتا ہے. صرف انسان عقل استعمال کرے بیٹھا بیٹھا رزق مل جائے گا؟ رزق نہیں ملے گا. جاؤ بھائی کام کرو. جس طرح سے ایک چیوٹی کام کرتی ہے، ایک مکوڑی کام کرتی ہے، اس کے پاس عقل نہیں، محنت کرتی ہے تو ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا، وہ قول یہ بتاتا ہے کہ محنت سے ملتا ہے، کوشش سے ملتا ہے. صرف عقلی جو ہے وہ خیالات پکانے سے یہ جو ہے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. دعا گا انشاءاللہ خدا جو ہے توفیق عنایت فرمائے. آپ سب جو ہے مل کے دعا کریں کہ آوا صاحب یہ جو کام کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر نصیب فرمائے، اور اس محفل کو جاری اور ساری فرمائے. خدا نبی حق محمد و آل محمد، جو مومنین یہاں پہ موجود ہیں ان کی جو دعائیں ہیں اگر تیرے نزدیک صحیح ہیں، خدا ان دعاؤں کو قبول فرمائے. خدا نبی حق محمد و آل محمد، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عنایت فرمائے. جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عنایت فرمائے. جو تکلیفات میں مبتلا ہیں ان کی تکلیفات رفع فرمائے. خدا نبی حق محمد و آل محمد، دنیا میں جو مسلمان اور مومنین رہتے ہیں، خدا اندہ ان کی مشکلات کو دور فرما. خصوصاً جو مجاہدین کام کر رہے ہیں، خصوصاً لبنان میں، عراق میں، خدا اندہ ان کی حفاظت فرما. وہاں پہ خصوصاً عراق میں جو ہمارے روضہ اقدس ایمان کے مرکز ہیں، خدا اندہ ان کی حفاظت فرما. ان کی زیارت کی ہمیں توفیق عنایت فرما. مولا امام حسین کی زیارت نصیب فرما. قیامت میں ان کی، ان کے نانا کی، ان کے خاندان کی شفاعت نصیب فرما. بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد.